اس سے تجھے رابطہ رکھنا ہے. وہ احد جس کا کوئی
الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ توحید، اسی کے ذیل کے اندر کچھ مطالب آپ کے سامنے، بہت ہی سبھی مطالب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. نباتات اور اس سے پس جو جمادات ہے، جمادات کو روح ہے نباتی، یعنی وہ والی روح جو سبزی کے اندر موجود ہے، جو درخت کے اندر موجود ہے، مٹی کو اسی صورت میں روح ہے نباتی، یعنی وہ روح جو نمو کرنے والی ہے، بڑھنے والی روح ہے، یہ اسی صورت کے اندر مل سکتی ہے کہ جب جمادات اپنے آپ کو قربان کر دے نباتات کے لیے، اپنے آپ کو خادم بنا دے نباتات کے لیے. زمین بہت بڑی ہے، لیکن ہر زمین کو یہ موقع نہیں ملتا، یا ہر زمین کے اندر یہ طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نباتات کے اوپر، سبزی کے اوپر، درخت کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر سکے. لیکن اسی زمین کے اندر اگر کوئی زمین کو یہ قسمت ہو اور یہ موقع مل جائے، اللہ نے یہ استعداد اسے دی ہے، تو پھر وہ جو جمادات ہے اس کے اندر کوئی نمو نہیں ہے، وہ اگر اپنے آپ کو قربان کرنے کی صورت میں وہ شکل اختیار کرے گا کہ اس چیز کا روح نباتی کا مالک بن جائے گا، اس کے اندر روح موجود ہے، وہ درخت بنے گا. اور اس کے بعد نباتات، جتنے نباتات اور گھاس وغیرہ ہے، سبزیجات وغیرہ موجود ہے، یہ اگر اسی حالت پر باقی رہے تو روح نباتی کے ساتھ پھر پستی کی طرف گزر جائے گا، دوبارہ مٹی کے اندر بدل جائے گا. ان سبزیجات میں سے، ان گھاس میں سے، ان نباتات میں سے، ان پتوں میں سے اسی پتے کو روح حیوانی مل سکتی ہے جو اپنے آپ کو حیوان کے حوالے کر دے، حیوان کی غذا بن جائے، حیوان کے اوپر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. تو جو بے روح ہے وہ روح کے اندر تبدیل ہو گئی نباتی شکل میں، روح نباتی کا مالک بن گیا. وہ جو روح نباتی ہے اگر حیوان کے اوپر قربان ہو جاتا ہے، وہ نباتات جو اگر یہ درخت کی شکل کے اندر موجود ہوتا تو یہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، ایک حیوان کا جز بنا دیا کسی طریقے سے، تو وہ روح نباتی کے علاوہ، یعنی وہی روح جو درخت کے اندر موجود ہے بڑھنے کا، اس روح کے علاوہ روح حیوانی کا بھی وہ مالک ہو جاتا ہے. درخت کی طرح حیوان بھی بڑھتا ہے، درخت کی طرح حیوان کو بھی ہوا چاہیے، اس کو بھی غذا چاہیے، اس کے علاوہ حیوان کے اندر پہنچنے کی وجہ سے، درجہ بلند ہونے کی وجہ سے، روح نباتی کے علاوہ، جمادات کی خصوصیت کے علاوہ، نباتات کی روح کے علاوہ حیوانی روح کا وہ مالک بن جائے گا، اس طریقے سے وہ ترقی کر سکے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر حیوان اپنی روح حیوانیت ہی پر باقی رہے
تو پھر دوبارہ وہ پستی کی طرف چلا جائے گا, کل شین حالکن کی طرف چلا جائے گا, کل من علیہ فان کی طرف وہ فنا ہو جائے گا اور وہ پستی کی طرف گزر جائے گا. لیکن اگر وہ حیوان اگر کسی انسان کے اوپر قربان ہو جاتا ہے, انسان کی غذا بن جاتا ہے اور اس کے بعد منازل جب طے کرتا ہے, تو جو قرآن کریم کے اندر جو آیا ہے ثم انشأناہ خلقاً آخر, وہ خلقاً آخر اس وقت ذکر کرتا ہے کہ جب ہمارا جسم مکمل ہو چکا ہے, اس کے اندر روح داخل ہو گئی ہے. یہ روح تو روح نباتی ہے, وہ روح روح حیوانی ہے. روح نباتی اور روح حیوانی ہر انسان کے اندر موجود ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقاً آخر, ہم نے اور ایک خلقت کے اندر اسے داخل کر دیا. اس کے بعد نعرہ بلند کرتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ خلق آخر کے بعد نعرہ بلند کرتا ہے. وإلا وہ روح جو حیوان کے اندر موجود ہے, وہ روح جو نباتات کے اندر موجود ہے, اس کی خلقت کے اوپر اللہ نے یہ نعرہ بلند نہیں کیا ہے ثم انشأناہ خلقاً آخر. یہ اس صورت کے اندر موجود ہے کہ اگر انسان کے اندر حیوانیت کی روح تو اس کے اندر موجود ہے, حیوانیت کی روح کے علاوہ خلقاً آخر جو دوسری خلقت ہے, جو دوسری روح ہے, جو فنفخت فیہ من روحی, میں اپنی روح کا حصہ اس کے اندر ڈالوں گا. جو روح الہی جب اس انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان درخت کی طرح روح نباتی تو رکھتا ہی ہے, وہ بھی درخت کی طرح بڑھ جاتا ہے, وہ روح حیوانی کا مالک ہے ہی ہے. شریعت چاہتی ہے کہ ان ارواح کے علاوہ جس کا نام روح نباتی ہے, روح حیوانی ہے, اس کے علاوہ انسان اس روح کا مالک بن جائے جس کا نام خلقاً آخر ہے, جس کا نام فنفخت فیہ من روحی ہے. تو یہاں سے انسان ہے اصل, اور وہ انسان جو ظاہری طور پر انسان ہے حقیقت میں حیوان ہے, جو قرآن کی اصطلاح کے اندر قل الائک کل انعام بل ہم اضل سبیلا ہے. ان دونوں کا فرق یہاں ہو کے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں ان کے اندر روح نباتی تو ہے کہ نباتات کی طرح وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے, روح حیوانی تو ہے وہ بھی حرکت کرتا ہے, وہ بھی اپنی غذا کا بندوبست کرتا ہے, لیکن روح انسانی نہیں ہے. روح انسانی کسے کہتے ہیں؟ انسان کا لفظ ہی ان سے ہے, انس کا معنی ہی محبت ہے. وہ کمال کو کمال سے محبت کرتا ہے, وہ جمال کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے, وہ کمال کی طرف جانا چاہتا ہے. اگر یہ روح اگر انسان کے اندر نہیں آتی ہے تو روح حیوانی تو اس کے اندر موجود ہے, روح انسانی سے یہ انسان خالی ہے, اس کے اندر روح انسانیت نہیں ہے. انسان اور حیوان میں انسان کو انسان کہا جاتا ہے, کیوں ابھی بتا دیا, کیونکہ وہ کمال سے محبت رکھتا ہے, وہ جمال سے محبت رکھتا ہے, وہ کمال کی طرف جانے کا عاشق ہے. لیکن حیوان کو انسان نہیں کہتے ہیں, کیوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہیما کہتے ہیں. بہیما کا اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بہیما اور انسان میں یہ فرق ہے کہ حیوانات, اس سے حیوانات سے سوال کیا جائے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ بولے گا مجھے پتا نہیں ہے. تو کھاتا کیوں ہے؟ کہا پتا نہیں ہے. تو زندگی کیوں گزارتا ہے؟ وہ کہے گا معلوم نہیں ہے. اگر حیوان کہیں حرکت بھی کر رہا ہے, ایک طرف جا رہا ہے, اس حیوان سے پوچھا جائے, اگر خدا اس کو قوت گویائی دے دے, قوت گویائی تو رکھتے ہیں, ہمیں سمجھنے کی توفیق اللہ دے دے کہ اس کی آواز کو ہم سمجھ سکے, اس کی زبان کو سمجھ سکے, تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ تو کہاں جا رہا ہے. حیوان کہے گا پتا نہیں ہے. تو زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ کہے گا پتا نہیں ہے. تو کیوں کھاتا ہے؟ وہ بولے گا پتا نہیں ہے. اسی وجہ سے عربی کے اندر حیوانات کو بہیما کہتے ہیں. بہیما کا مطلب کیا ہے؟ بہیما کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرف ابہام ہی ابہام ہے, مبہم ہی مبہم ہے, کوئی مقصد ان کے سامنے نہیں ہے. یہاں سے جانے کا مقصد بھی ان کے پاس نہیں ہے, زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی ان کا پتہ نہیں ہے, کھاتا کیوں ہے وہ بھی اسے پتہ نہیں ہے. ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے کہ مجھے کیوں بنایا گیا ہے, مجھے کس نے بنایا ہے, مجھے کہاں جانا ہے. جہاں ہر طرف ابہام ہی ابہام ہو وہ ہوتا ہے حیوان. اور انسان کسے کہا جاتا ہے؟ انسان اسے کہا جاتا ہے جب اس سے پوچھا جائے تو آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں, وہ اپنا کوئی مقصد بیان کرتا ہے, وہ زندگی کیوں گزار رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے, تو کماتا کیوں ہے اس کا کوئی مقصد ہے, اولاد کی تربیت کیوں کرتا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے. حتیٰ کہ روایت کے اندر بھی علماء اخلاق سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حیوانات بچے کی پرورش تو کرتا ہے لیکن بہیما ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اس کا کوئی ہدف نہیں ہے. لیکن انسان کو انسان کیوں کہا گیا ہے, اور خاص طور پر وہ انسان جس کے اندر روح حیوانی نباتی کے علاوہ روح انسانی کے مالک ہو, اس کو انسان کیوں کہتے ہیں, بہیما کیوں نہیں کہتے ہیں؟ جواب یہی ملے گا, کیونکہ اگرچہ حیوان بھی اپنے اولاد کی پرورش کرتا ہے, اس کو بھی بڑا کر دیتا ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, لیکن حیوان فقط دودھ پلاتی ہے، اس کے علاوہ سے کچھ نہیں، لیکن ایک انسان، ایک خاتون دودھ پلاتی ہے، اس ارادے سے دودھ پلاتی ہے کہ میں بچے کو اس لیے دودھ پلا رہی ہوں تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کے خدا کو سجدہ کرے گا، جب خدا کو سجدہ کرے گا تو مجھے بھی اس کے اندر ثواب ملے گا، یہ عبادت کرے گا، جب عبادت کرے گا تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، بچے کی تربیت بھی کرتا ہے جو حیوان بھی کر رہا ہے، پرورش بھی کرتا ہے، تو انسان کی زندگی کے اندر ہدف ہی ہدف ہے، مقصد ہی مقصد ہے، حیوان کی زندگی کے اندر مقصد موجود نہیں ہے، انسان اور حیوان میں یہی امتیاز ہے بس۔ لہٰذا انسان اور حیوان میں امتیاز کے لیے دو چیزیں فرق میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حیوان زندگی گزارتا ہے چونکہ اس کے پاس روح انسانی نہیں ہے، لہٰذا وہ مکلف نہیں ہے، وہ جہاں ملے گا وہ کھا لے گا، وہ مکلف نہیں ہے کہ مجھے حلال مل رہا ہے یا حرام مل رہا ہے، وہ مکلف نہیں ہے مجھے نجس مل رہا ہے یا پاک مل رہا ہے، بس اسے غذا چاہیے، اسے رہنے کی جگہ چاہیے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی غصبی جگہ ہے یہ حلال کی جگہ ہے، کیونکہ اس کو کوئی مقصد نہیں ہے، خود اس کے پاس بھی کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی خاص مقصد جس کے پاس موجود نہیں ہے، دائمی مقصد کوئی موجود نہیں ہے، تو وہ بہیمہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسانوں میں سے، ہم میں سے بہت سے ایسے افراد جس کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، جو اعلیٰ مقصد کے لیے وہ زندگی نہیں گزارتا ہے، تو وہ حیوان ہی کی طرح ہے، اگر حلال و حرام کا امتیاز نہیں ہے تو وہ بھی حیوانات ہی کی طرح ہے، اگر پاک اور نجس کا امتیاز نہیں ہے تو وہ بھی حیوان کی طرح ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اولئک الانعام، یہ تو چوپائیں ہیں، اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، تو انسان نہیں ہے تو بندر بن جاؤ، اور ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کل حجارہ او اشد قسوہ، یہ تو پتھر ہے، یہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی قدر و منزلت، جو انسان صحیح راستے پہ نہیں ہے، جس کے پاس روح انسانی موجود نہیں ہے، کہیں ان کو انعام کہا ہے، کہیں ان کو بندر کہا ہے، کہیں کونوا قردۃ خاسئین کہا ہے، کہیں پر فرمایا ہے کل حجارہ، یہ انسان تو چھوڑو، حیوان تو دور کی بات، نباتات تو دور کی بات، یہ تو پتھر ہے، او اشد قسوہ، یا ان کا دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بس ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر لیا کہ روح نباتی کے علاوہ، روح حیوانی کے علاوہ انسان انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روح حیوانی کو قصب کرے۔ روح حیوانی کیا ہے؟ روح حیوانی وہی ہے کہ جس طریقے سے زمین نے اپنے آپ کو نباتات پہ قربان کر دیا تو ایک روح کا مالک بنا، جب نباتات اپنے آپ کو حیوان کے حوالے کر دیا تو اس کو روح حیوانی بھی ملی، روح نباتی ختم نہیں ہوئی، درخت کی طرح حیوان بھی بڑھتا رہا، اس کے اندر بھی نمو رہا، وہ بھی بڑا ہوتا رہا، لیکن اس کے علاوہ روح حیوانی ملی۔ اسی طریقے سے اگر روح حیوانی کے ساتھ روح انسانی اس کے اندر پلس ہو جائے، وہ بھی اس کے اندر اضافہ ہو جائے، روح نباتی ختم نہیں ہوتی ہے، درخت کی طرح انسان بھی بڑھ جاتا ہے، روح حیوانی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ بھی غذا کھاتا ہے، وہ بھی حرکت کرتا ہے، وہ بھی توانائی دکھاتا ہے، اس کے اندر بھی خواہشات موجود ہے، اس کے علاوہ ایک اور روح مل جاتی ہے جس کا نام روح انسانی کہہ دے، یا قرآن کی اصطلاح کے اندر روح الہی جسے کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور عبادات کی شکل میں ہم پر عبادات کو اس لیے فرض کر دیا ہے تاکہ اس روح الہی یا روح انسانی کی حفاظت ہو جائے، اس کی تربیت ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بہیمہ نہیں ہو، حیوانات نہیں ہے جس کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، تم انسان ہو، اور تمہارا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ نماز کی شکل میں ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہیں کمال سے محبت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تم نعمتوں کو سمجھتا ہے، عقل رکھتا ہے، الرحمن الرحیم، تمہیں کہاں جانا ہے؟ مالک یوم الدین، اور اس کے بعد کس خدا سے تمہیں رابطہ رکھنا ہے؟ وہ ہوا سے رابطہ رکھنا ہے، وہ اللہ جو صفات کمالات کے مالک ہے، ہر کمالات اس کے اندر موجود ہے، اس سے تجھے رابطہ رکھنا ہے، وہ احد جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہ وہاں انتخاب کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، یا اس خدا کو مانے یا اس خدا کو مانے، اس سے تمہیں رابطہ رکھنا ہے، الصمد بے نیاز سے تمہیں رابطہ رکھنا ہے، یہ روح انسانی یا روح الہی کو پرورش دینے کے لیے ہے، کہ ویسے حیوانہ کی طرح انسان زندگی گزار تو سکتا ہے، لیکن روح انسانی کا مالک اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنے سے بلند ایک ذات کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دے، اور جب ذات کی طرف اس کی وابستگی ہو جائے گی تو اس کے لیے کل کا درس کا خلاصہ یہی تھا کہ کل کے درس کے اندر عرض کر لیا تھا کہ جب اس کا رابطہ اس خالق سے ہو جاتا ہے، مقصد زندگی جب اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے یا اس کی طرف سے کوئی نعمت ملے، دونوں صورتوں کے اندر وہ خدا کا شاکر بندہ رہتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تو خدا کے سامنے صبر کرنے والا صابر بن جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان کا روزہ انسان کو صبر بھی سکھاتا ہے، اللہ کا شکر کا مادہ بھی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. یہ روزے کے بہت سے فوائد میں سے احادیث کے اندر یہ تو فائدہ ذکر ہوا، ایک کیا ہے، انسان کو صبر سکھاتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دوسرا روزہ کیا سکھاتا ہے کہ انسان کو خدا کی نعمتوں کی قدردانی سکھاتا ہے. چند گھنٹے وہ پانی نہیں پیتا ہے، اور اس کے بعد جب پانی سامنے آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی. اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت اسے عطا کی ہے. یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب روزہ رکھ لیتا ہے. کھانے کے بارے میں اسی طریقے سے، ہر کھانے کی لذت اور صحیح لذت اور اس قدر منزلت کا اندازہ کس سے ہوتا ہے؟ اسی سے ہو جاتا ہے. تو کل آپ کے درس کے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، خداوند تبارک و تعالی دنیا کے اندر کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں، کچھ بلائیں انسان کے اوپر نازل فرماتا ہے. اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. ان مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہ بھی ہو سکتا ہے، انسان بڑے دعوے کرنے والے ہیں، قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کا اجر اور ثواب جب دیکھے گا تو اس وقت ہر انسان کہے گا، پروردگار تو مجھ سے بھی کیوں امتحان نہیں لیا، مجھ سے بھی امتحان لیتا تو میں بھی صبر کرنے والا ہوتا، مجھے بھی یہ ثواب ملنے والا تھا. قرآن کریم نے خود کہا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ اجر عظیم عطا کرنے والا ہے، بغیر حساب ثواب دینے والا ہے. جب انسان کو یہ قیامت کے دن سامنے آ جاتا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بڑا ثواب مل گیا ہے، تو ہر انسان خدا سے اعتراض کرے، خدا کے سامنے، خدا ہم سے بھی امتحان لے لیتے، ہم بھی کسی آزمائش کے اندر تو ڈال لیتے، ہم بھی صبر کر لیتے، یعنی تو نے مجھے صبر کا موقع ہی نہیں دیا. یہ اعتراض ہونے والا ہے. لہذا دنیا کے اندر انسان کی زندگی کے اندر پریشانیاں آتی ہے تاکہ خود انسان کو اندازہ ہو جائے کہ وہ خدا کی راہ کے اندر یا گناہوں سے بچنے میں یا عبادات کو انجام دینے میں جو سختیاں آتی ہیں یا جہاد کے موقع پر جو پریشانیاں آتی ہیں، تمہارے اندر کتنا صبر کا مادہ موجود ہے، خود انسان کو سکھانے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ بلائیں اور مصیبتیں اور امتحانات اسی کے اوپر آ جاتا ہے جس کو اگلے مرحلے کے اندر جانا ہوتا ہے. جس طریقے سے کلاس کے اندر امتحان اسی وقت لے لیا جاتا ہے کہ جب استاد یہ چاہتا ہے کہ اس کو اگلی کلاس کے اندر ڈال دیا جائے، ایک مرتبہ اس کا اضافہ کر دیا جائے، اس سے امتحان لیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر انسان سے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ اس کو اور درجہ دیا جائے، تاکہ اس کو اور مقام اس کو دے دیا جائے. اس کے علاوہ بھی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مصیبتوں اور پریشانی کے اندر اس دنیا کے اندر اس لیے ڈال لیتا ہے تاکہ انسان خالص سے خالص تر ہو جائے، تاکہ انسان پہلے سے زیادہ خالص تر ہو جائے. کیونکہ جو چیز بھی کسی مشکلات سے گزار دیا جائے، پریشانی سے گزار دیا جائے، اس کی قیمت میں کمی نہیں آتی ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر. ابھی جو مثال آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ نباتات یعنی جمادات آرام سے نباتات کی روح کا مالک نہیں بنی، بلکہ اپنا آپ کو قربان کرنا پڑا، تب جا کے روح نباتی کے مالک بنی. گاز کو حیوانیت کی روح اسی وقت ملی جب وہ غذا بن گئی کسی حیوان کا، جب غذا بن جائے تب جا کے وہ روح حیوانی کو حاصل کر سکا. جب تک پریشانی نہ ہو، جب تک مشکلات نہ ہو، یہ اگلا والا مرحلہ اسے مل ہی نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے چلتا پھرتا حیوان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس حیوان کو اگر پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ مجھے کیوں کھلا رہا ہے، اس لیے مجھے کھلا رہے تاکہ میں موٹا ہو جاؤں تو کاٹ کے کھا جائے، یہ اگر اسے پتہ چل جائے تو موٹا ہونے کے بجائے پتلا ہونا شروع ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر احسان کر رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے کیوں کھلایا جا رہا ہے. یہ اچھا کھلانے کا مقصد، زیادہ کھلانے کا مقصد، زیادہ موٹا کرنا ہے تاکہ اس کو ذبح کر دیا جائے. لیکن حیوان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، حیوان ایسے ہی کھاتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بہیمہ ہے. تو حیوانات کا اسی طریقے سے کمالات اسی صورت کے اندر مل سکتا ہے کہ حیوان اسی طریقے سے باقی نہ رہے، بلکہ وہ چھری کے نیچے جائیں، بلکہ وہ توا کے اوپر چلا جائے، بلکہ وہ آگ کے اوپر چلا جائے، تب جا کے روح حیوانی کا مالک بن سکتا ہے، تب جا کے انسان کا جسم بن سکتا ہے. تو کمالات کی طرف جانے کے لیے پریشانی سے گزرنا ضروری ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے لوہے کو جتنا مضبوط کرنا ہے اتنا ہی آگ کے اوپر اس کو زیادہ جلانا ضروری ہے، جتنا جلایا جائے گا اتنا ہی لوہا سب سے زیادہ محفوظ ہو جائے گا. یا میں اور ایک مثال دے کے آپ کو وضاحت کرنا چاہوں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہے، مشکلات کیوں آتی ہے، اس لیے آتی ہے تاکہ انسان مضبوط ہو جائے. تاکہ انسان کو کمال مل جائے، تاکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دانے گندم کی مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ گندم کی قیمت ہے، اگر گندم کو اسی طریقے سے رکھ دیا جائے تو اس کی قیمت محدود ہے، لیکن اگر اس کو پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا جائے، یعنی اگر اس کو چکی کے اندر پیس دیا جائے، پہلی حالت سے منتقل کر کے آٹا بنا دیا جائے، تو پریشانی کی وجہ سے، پیسنے کی وجہ سے، اذیت کی وجہ سے اس کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے گندم کہا جائے گا، ابھی اس کو آٹا کہا جائے گا۔ پہلے گندم کہتے تھے، ابھی آپ اس کو آٹا کہیں گے، اس کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ پھر اس قیمت، جو آٹا کی جو قیمت ہے، اس کو اضافہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر بوری کے اندر رکھے تو اس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو روٹی کی شکل میں تنور کے اندر ڈال دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس کو حرارت کے اوپر ڈال دیا جائے، ایک بصطلاح اس کو مشکلات کے اندر ڈال دیا جائے، تو پھر وہ آٹے سے تبدیل ہو کے روٹی کی شکل اختیار کرے گا، تو اس کی قیمت میں کمی نہیں آئے گی، اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر وہ روٹی ہے، اس کی قیمت میں اضافہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس روٹی کو اسی طریقے سے الماری کے اندر یا برتن کے اندر نہ سجا کے رکھا جائے، بلکہ کوئی انسان اس کو کھا لے، دانتوں کے درمیان اس کو ٹکڑا ٹکڑا کرے، نظام ہاضمہ کے مشکل مراحل سے وہ گزر جائے، تب جا کے اس سے زیادہ قیمتی خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب خون میں تبدیل ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ کسی انسان کے دماغ کو تقویت دینا شروع کرے گا، کسی انسان کے دماغ کو وہ قوت دینا شروع کرے گا، تب جا کے اگر انسان چاند کے اوپر قدم رکھے گا، تو یہ دانہ گندم ان مشکلات کے بعد یہ بھی دعویٰ کر سکے گا، یہ دانہ گندم یہ بھی کہہ سکے گا، جس طریقے سے چاند پر قدم رکھنے میں جس طریقے سے تمہارا بھی کمال ہے، اس کے اندر میرا بھی حصہ موجود ہے، کہ میں نے بھی تمہیں حصہ دیا ہے، میں نے بھی تمہیں توانائی دی ہے۔ ایک بہت بڑی کتاب لکھے اور آپ اپنی قابلیت کا اظہار کرے، وہ دانہ گندم کہے گا کہ اس کے اندر میرا بھی حصہ موجود ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو پریشانی سے گزار گزار کر تمہیں تقویت دی ہے، لہٰذا اس کتاب کے حروف کے اور کمالات کے اندر ہمارا بھی حصہ موجود ہے۔ یہ بلندی اور پریشانی کی طرف جانے کے بعد پستی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ نباتات اور غیر شعوری طور پر بھی اگر مشکلات سے گزار دیا جائے، اس کو کمال مل جاتا ہے، وہ پستی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ یا اور ایک مثال بھی دے دوں، اگر کوئی بیج کو ہاتھ میں رکھ دیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اس کائنات کے اندر، وہ بیج کو اگر زبان گویائی عطا ہو جائے اور ہمیں سننے کے وہ پردے جو ہے وہ ہٹ جائیں اور ہم سن سکیں، وہ دانا کہے گا، وہ بیج ہم سے کہے گا، اگر ہاتھ پہ رکھو گے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر تم مجھے مشکلات میں ڈالے، پریشان کر دے، زمین کے اندر دفنا دے، میرے اوپر مٹی ڈال دیا جائے، پھر میں بیج نہیں رہوں گا، ایک بہت بڑا درخت بن جاؤں گا۔ جب ایک بہت بڑا درخت بن جاؤں گا تو میرا فائدہ اس سے بھی زیادہ ظاہر ہوگا، ابھی ایک بیج ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر پریشانی کے اندر ڈال دیا جائے، زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، تو چند دن کے بعد میں اپنے آپ کو اتنا توانا محسوس کروں گا کہ زمین کے سینے کو چیرتا ہوا میں بہت بڑا درخت بن جاؤں گا۔ جب بہت بڑا درخت بن جاؤں گا، تو اس وقت اگر کوئی شخص تھک کے آ جائے، گرمی سے جان بلب ہو کے آ جائے، تو میں اپنے سائے کے اندر اسے آرام پہنچا سکتا ہوں، اور اس کے بعد اگر کسی کو بھوک لگ جائے، تو میں اپنے پھل دے کے اسے اس کی بھوک کو بھی مٹا سکتا ہوں۔ اگر کوئی حیوان کو بھوک لگ جائے، میں اپنے پتے کے ذریعے اس کی بھوک کو بھی مٹا سکتا ہوں، انسان کی بھوک کو بھی مٹا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اگر وہ سردی سے جان بلب ہو کے آ جائے، میں اپنی لکڑی کو جلا کے اس کی جان بھی بچا سکتا ہوں۔ اگر گرمی سے بھاگ کے آ جاتا ہے، تو اپنے سائے کے اندر گرمی سے بچا سکتا ہوں۔ ایک انسان کو، ایک جانور کو، یہاں تک کہ بہت سے جانور اگر اپنا آشیانہ بنانا چاہے، اپنا گھر بنانا چاہے، تو کئی حیوانات اور کئی پرندوں کے لیے گھر کے طور پر استعمال ہو سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ اگر ایک حیوان سانس لیتا ہے، کوئی انسان سانس لیتا ہے، تو میں اپنے وجود کے ذریعے اس کو بھی آکسیجن دے کے اس کو بھی حیات دے سکتا ہوں، بے شمار کام کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ مجھے زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، مجھے پریشانی کے اندر ڈال دیا جائے۔ جس طریقے سے ان چیزوں کو پریشانی میں ڈالنے سے اس کو کمال ملتا ہے، وہ بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پریشانی کے اندر ڈال دیتا ہے، تو پریشانی کے اندر ڈالتے ہی کل کے وہ مراحل آ کے سامنے آتا ہے کہ اللہ سے رابطہ رکھنے والے بندے مصائب پر اللہ کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر عرفان آگے بڑھ جاتا ہے، تو صبر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں تو مصائب کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر عرفان کے اندر اتنا خدا کے قریب ہو جائے، تو اللہ کی راہ کے اندر قرب خدا ہی الہی وہاں پہنچنے کے بعد تو اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ خدا کی طرف سے نعمت آ جائے یا خدا کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، دونوں خدا کے لیے ہے، دونوں محبوب کے لیے ہے، لہذا کوئی فرق نہیں ہے. وہ قصہ تو ہم نے پتہ نہیں کتنے بار سنا ہوگا کہ جب جابر نے پانچویں امام سے ملاقات کی, امام علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تو مولائے کائنات کی صحبت میں رہے, حضرت زہرا کی صحبت میں رہے, حدیث کسا انہوں نے وہاں سے نقل کیا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے, امام حسن مجتبیٰ کی صحبت میں رہے, میرے با یعنی سید سجاد کی صحبت میں رہے, امام حسین کی صحبت میں رہے, اتنے معصومین کی صحبت میں رہ کر تمہارا عرفان کہاں تک پہنچا ہے, تو کس منزل پر پہنچا ہے؟ تو جابر نے جو جواب دیا تھا وہ سب کو پتا ہے. جابر نے کیا کہا؟ بس زندگی کے آخری مرحلے کے اندر اتنی معصومین یعنی سات معصومین کی زیارت اور صحبت کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے امیری سے زیادہ غریبی زیادہ پسند ہے. جب انسان امیر ہو جاتا ہے خدا کو فراموش کر دیتا ہے, خدا کو بلا دیتا ہے, لیکن جب انسان فقیر ہوتا ہے خدا کو یاد رکھتا ہے. ہاں وہی مثال ہے جو عام طور پر کا بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت جب غریب تھے, اس وقت جب شادی ہوئی تھی احکام الہی کا ٹھیک ٹھاک خیال تھا, لیکن جس دن اس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دے دیا تو اور بھی شریعت کا خیال رکھنے کے بجائے آزادی کے نام کے اوپر بہت سارے ایسے کام جو شریعت سے متصادم ہیں جن کے وہی کام انسان انجام دیتا ہے, نعمتیں ملتی ہیں انسان باغی ہو جاتا ہے. مجھے فقیری زیادہ پسند ہے, جب فقیر ہو جاتا ہوں تو خدا کے دروازے پہ رہتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے بیماری صحت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے, کیونکہ صحت مند انسان خدا کو بلا دیتا ہے, لیکن جب انسان بیمار ہو جاتا ہے, جب آنکھ کے اندر بیماری آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب انسان کے کان تھوڑا سا بھاری ہو جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے. جب چند دن پاؤں سے چل نہیں سکتا ہے اس دن اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاؤں کی دولت کتنی عظیم ہے. اسی طریقے سے ہر ایک نعمت کا اندازہ خدا کا شکر اسی وقت جذبہ پیدا ہوتا ہے شکر کا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. وہاں کا دو اور بیان کیا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سات معصومین کی صحبت میں رہ کر تمہارا عرفان اس سے آگے نہیں بڑھا ہے, تمہارا عرفان اس سے آگے نہیں بڑھا ہے. کہہ رہے مجھے امیری سے زیادہ غریبی پسند, مجھے صحت سے زیادہ بیماری پسند. ابھی تمہارا عرفان اور تمہاری معرفت یہاں جا کر رک گئی ہے. اس نے کہا فرزند رسول آپ ہی بیان کیجئے, آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا ہم وہی پسند کرتا ہے جو خدا پسند کرتا ہے, ہماری کوئی پسند ہے ہی نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم صحت مند رہے تو ہمیں صحت سے محبت ہے, اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم بیمار ہو جائے تو صحت کی طرح بیماری ہی ہمارے لیے پیاری ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اگر مال و دولت ہمارے پاس ہو جائے تو اللہ کی چاہت کے مطابق مال و دولت ہمیں پسند, ہم شکر کرتے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے فقیری آ جائے وہ بھی ہماری کوئی پسند ہے ہی نہیں ہے. ہمارے اندر میں ہے ہی نہیں ہے کہ میری پسند یہ ہے, ہم تو سب کا سب وہی چیز کو پسند کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انجام دیتا ہے, جو خدا چاہتا ہے ہم اسی کو انجام دینے کے پابند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب بھی ہماری کوئی مرضی ہوتی ہے اللہ ہماری مرضی کا خیال رکھتا ہے, چونکہ ہم نے اپنی کوئی پسند رکھی ہی نہیں ہے. جب ہم نے اپنی کوئی پسند رکھی ہی نہیں ہے تو بچے کو خاموش کرنے کے لیے بھی کہہ دیا جائے کہ تمہارا لباس درزی کے پاس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رضوان جنت کے ساتھ لباس بھیج دیا جاتا ہے, ان کے خواہش کو پورا کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خیال اس لیے رکھتا ہے کیونکہ ہم خدا کی مشیت کے علاوہ کسی اور مشیت کو نہیں جانتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ دنیا کے اندر جو پریشانی آتی ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں تو احادیث کا خلاصہ تو یہ ہے کہ پریشانی اور مشکلات کی مثال کانٹے کی طرح ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو کانٹا آتا ہے. احادیث کے اندر جو خلاصہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جملہ یہ ہے کہ اگر درمیان راہ کوئی پریشانی آ جائے تو سمجھ لو تمہیں کوئی نعمت ملنے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مقام دینے والا ہے دنیا کے اندر, آخرت کی کوئی مکان مقام دینے والا ہے, تجھے بلند جگہ ملنے والی ہے, کانٹا دلیل ہے. یہ اگر ہماری اس مثال کے اندر اگر افیکٹ کیا جائے, اگر راستے چلتے چلتے آپ کا ہاتھ کہیں کانٹے پہ لگ جائے تو درست ہمارا ہاتھ تو زخمی ہو جائے گا, لیکن اگر عقل سے سوچے تو انسان کو یقین حاصل ہو جائے گا کانٹا ہے تو دلیل ہے پھول بھی ہے. یہ کانٹا اور پھول دونوں لازم ملزوم ہے, پھول تک پہنچنے کے لیے کانٹے سے گزرنا ضروری ہے. راستے میں اگر کانٹا آ جائے تو دلیل ہے کہ آگے پھول آنے والا ہے, اور اگر کسی کے پاس پھول موجود ہے تو اس کو یہ انتظار رہنا چاہیے کہ وہ کانٹے سے بھی اس کا سابقہ پڑنے والا ہے. چاہے ہاتھ کو بڑھاتے وقت صحیح، چاہے پھول کو لیتے وقت، واپس لیتے وقت صحیح، کانٹا تو ہے ہی ہے، کانٹے بغیر پھول کہیں نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا معصومی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو تم سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی خاص کرم کرنے والا ہے، خدا خاص رحمت تم پر نازل کرنے والا ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، تم انتظار میں رہو کہ کوئی پریشانی بھی تمہارے اوپر آنے والی ہے، چونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہماری مثال ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہماری مثال کس کی طرح ہے؟ ہماری مثال اس طرح ہے جس طریقے سے ایک جگہ پر کھیل ہو رہا ہے، کھلاڑی ہے، چند آدمی ہوتا ہے جو میدان کے اندر ہوتے ہیں، کھیلنے والے چند افراد ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، اور جو ہزاروں کا جو مجمع ہوتا ہے ان میں سے کچھ تو آپ کی حمایت کرنے والے ہیں، فرض کرو آپ کھلاڑی ہیں، کچھ آپ کی حمایت کرنے والے ہیں۔ ایک سلوات پڑھو، اللهم صل على محمد، چلے مطالب کے ساتھ ساتھ ایک قصہ بھی آپ کو سناتا ہوں، تو وہ زیادہ شاید آپ کو یاد رہنا، کچھ مسائل ہو جائیں گے، جو کچھ بچے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کو یاد رہے گا، جو مطالب میں بیان کیا وہ قصے کی شکل بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان کا قصہ ہے، وہ تھے آتش پرست، پشتی جسے کہتے ہیں۔ اب نہیں معلوم جو تعلیمات اس کے پاس موجود تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی عالم دین کی وجہ سے، کسی مسلمان کی وجہ سے اس کو تعلیم ملی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، جو کم احتمال ہے۔ تو یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اپنے دین کے اندر، باطل دین کے اندر بیٹھ کر بھی گناہوں میں بہت آگے نہیں نکل گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی فطرت زندہ ہو، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دین اسلام فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جس کا نام بہرام تھا، اس کے اوپر کوئی بڑا یعنی ڈاکہ لگا، اس کے بہت سارے مال جو ہے وہ کسی نے چھین کے لے گئے، چوری ہو گیا۔ تو ایک عالم دین تھا، اس نے سوچا کیونکہ ہمارا ہمسایہ ہے شیخ عباس، اس کے پاس چلے گئے تسلی دینے کے لیے، حالانکہ وہ زرتشتی ہے، لیکن ہمارا ہمسایہ ہے، حقوق ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہے اگر غیر مسلم ہوتے بھی۔ ان کے پاس گئے، ان کا عالم دین نے کہا مجھے افسوس ہوا کہ آپ کا اتنا مال ضائع ہو گیا، آپ کو نقصان ہوا۔ وہ نوجوان جس کی فطرت تازہ ہے، اس نے جملہ کہا، جی مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہے۔ کہا آپ کا افسوس نہیں ہے اتنا مال ضائع ہو گیا؟ کہا نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ کہا کیوں؟ انہوں نے تین وجہ بتا دی۔ کہا پہلی وجہ اس لیے میں پریشان نہیں ہوں کہ میرا بہت سے مال گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، میں صرف اس کو دیکھ کے جزا فضا کیوں کروں، جبکہ میرے پاس دوسرا مال چوری نہیں بھی ہوا ہے۔ انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ وہ منفی کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، مثبت کے بارے میں کم سوچتا ہے۔ ایک نوجوان کو بیماری ہوئی، خدا نہ کر کینسر ہوا، اس کے اوپر پورا ذہن ڈالتا ہے، پورا فکر اسی کے اوپر ہے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہے کہ ایک کو ہوا ہے لاکھوں کو نہیں ہوا ہے، اس کو تو چاہیے کہ منفی کے ساتھ مثبت کو بھی ذہن میں رکھ لے۔ کسی کاروبار کے اندر تھوڑا تو نقصان ہو جاتا ہے، جزا فضا اور پریشان ہونے کے بجائے بھی دیکھے کہ اس کاروبار سے اس نے کتنا کمایا ہے، کتنا اپنے بچوں پر خرچ کیا ہے، کتنا اس نے جمع کیا ہے، کتنے مکانات دیے ہیں، کتنا خرچ کیا ہے، کتنا صلہ رحم کیا ہے، کتنا خیرات کیا ہے، سب کا سب اس کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہے۔ اس بحران نے کہا، بحرام کہتا ہے عالم دین سے کہ مجھے تو کوئی زیادہ پریشانی نہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرا کچھ مال تو گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ میرا مال جو گھر کے اندر موجود ہے، جو فلاں جگہ موجود ہے، جو جائیداد ہے، وہ تو نہیں گیا ہے، لہٰذا میں صرف اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں جو گیا ہے، بلکہ اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے پاس موجود ہے، اس لیے میں پریشان نہیں ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا میرے پاس دوسری وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے میں پریشان نہیں ہوں۔ کہا وہ کیا ہے تمہاری دوسری وجہ؟ کہا کہ دشمن نے میرا مال تو لے گیا ہے، میری جان نہیں لے گیا ہے۔ وہ جو لے گیا ہے وہ زیادہ قیمتی نہیں ہے، جو میرے پاس جو میری جان بچ گئی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ میں جو کچھ کماتا تھا وہ میں اپنی جان کی وجہ سے، توانائی و طاقت کی وجہ سے کماتا تھا، وہ طاقت میرے پاس موجود ہے، وہ توانائی میرے پاس اب بھی موجود ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کچھ مال میرے پاس بچا ہوا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ میری جان نہیں لے گیا ہے، مال لے گیا ہے۔ مال کا تو میں بار بار آگوں، مال تو سایہ ہے، حکومت تو سایہ ہے، اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے دھوپ کے سامنے کوئی انسان کھڑا ہو جاتا ہے سایہ بہت بڑا ہوتا ہے تو خوش نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج جتنا ادھر آئے گا یہ کم ہوتا جائے گا. یہ کوئی حیثیت نہیں. مال بھی اسی طریقے سے. معصومین نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے نزدیک دنیا کی مال دولت کی معمولی بھی قدر و قیمت ہوتی تو اپنے دشمن فرعون اور شداد کو کبھی نہیں دیتا. یہ خدا کے دشمنوں کو بھی یہ مال دولت ملنا دلیل ہے کہ دنیا کی نعمتوں کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے. ہاں اس صورت میں قدر و قیمت ہے کہ اگر اس نعمت کے ذریعے دائمی نعمت جو قیامت کی نعمت ہے اس کو حاصل کیا جائے. اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ذریعہ بنا دیا جائے, سیڑھی بن جائے, تو پھر دنیا کی حکومت کی بھی قدر و منزلت ہے, دنیا کے مال کی بھی قدر و منزلت ہے. اگر یہ مال جس کے ذریعے صلہ رحمی کرے, خیرات کرے, غریب کا خیال رکھے, یتیم کا خیال رکھے, پھر دنیا اچھی چیز ہے. اس لیے کہ اس سے آخرت کو کمانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن دنیا کو فقط دنیا کی خاطر ہے تو معصوم نشاء فرمایا تھا اس کی اگر کوئی معمولی ذرہ برابر اس کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا یہ مال؟ یزید کے پاس کیوں ہوتی یہ حکومت؟ فرعون و شداد کے پاس یہ مال کیوں ہوتا؟ یہ دلیل ہے کہ خدا کی نظر میں یہ نعمت نہیں ہے بلکہ یہ نعمت وسیلہ ہے قیامت کی, ہمیشہ کی نعمت کی. تو میں قصہ سنا رہا تھا. انہوں نے کہا دوسری وجہ مجھے پریشان نہیں نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے میرا مال لے گیا ہے, میری جان نہیں لیا ہے. مال کے مقابلے مجھے جان عزیز ہے. جو عزیز چیز ہے وہ بچ گئی ہے, جو بے قیمتی چیز ہے وہ لے گیا. عالم دین اور حیران ہو گیا. پھر تیسری وجہ اس سے بھی عجیب بیان کی. اس نے کہا, کہنے لگے کہ میں تیسری وجہ سے اس لیے پریشان نہیں ہوں, پریشان نہ ہونے کی تیسری اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ میرے مال لے جانے کی وجہ سے میں مظلوم بن گیا ہوں, ظالم نہیں بنا ہوں. کیونکہ پریشان ظالم کو نہیں ہونا چاہیے, مظلوم کیوں پریشان ہو جائے؟ مظلوم کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. مظلوم کو تو اس کا جو گیا ہے اس سے بہتر اسے ملنے والا ہے. ہاں ظالم کو پریشان ہونا چاہیے. اس وجہ سے ظلم, ظالم کا جو لفظ ہے وہ ظالم مظلوم کے مقابلے میں نہیں ہے. ربنا ظلمنا انفسنا, ظالم جب ظلم کرتا ہے تو دوسرے سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اپنے اوپر کیوں زیادہ ظلم کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا مال چھین سکتا ہوں جو دنیا کے اندر رہنے والی چیزیں, میں آپ کے زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں جو دنیا کے اندر رہنے والی چیزیں موجود ہیں, یہ سب کا سب دنیاوی چیزیں لے سکتا ہوں. لیکن میں آپ کے نماز کا ثواب کو تو نہیں چوری کر سکتا ہوں, میں آپ کے روزے کے ثواب کو چوری نہیں کر سکتا ہوں, میں آپ کے خیرات کے ثواب کو چوری نہیں کر سکتا ہوں. پھر کیا ہے؟ ظالم ہمیشہ مظلوم کی دنیا لیتا ہے. کہ جب قیامت کا میدان آتا ہے تو پھر مظلوم لینے کے لیے سامنے آتا ہے. تو جب مظلوم ظالم سے لینا شروع کرتا ہے تو اس صورت میں اس سے دنیا نہیں لیتا ہے بلکہ ہمیشہ رہنے والا ثواب اس سے لے لیتا ہے. حد تلاوت کے اندر موجود ہے کہ ایک ظالم اگر مظلوم سے ایک درہم لیتا ہے تو قیامت کے دن اسی ایک درہم کے مقابلے میں 700 ایسی نماز جو قبول ہو گئی ہے وہ دینا پڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ظالم نے مظلوم پہ ظلم نہیں کیا ہے بلکہ ظالم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے کہ ایک درہم کے عوض قیامت کے دن پورے 700 قبول شدہ نماز اس کو دینا پڑتا ہے. اس کے بعد جب میرا نامہ اعمال خالی ہو جاتا ہے, حقوق لینے والے اب بھی موجود ہیں تو میں بچتا نہیں ہوں کہ مجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ باقی نہیں رہتا ہے, تو پھر آپ کا گناہ میری طرف منتقل ہوتا ہے کہ تمہارے پاس دینے کے ثواب باقی نہیں رہا تو پھر مظلوم کا گناہ اپنے ذمے لے لو. اس کی گواہی قرآن کریم کے اندر ہے. حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھیں. یہ قابیل نے کہا لاقتلنک, میں تمہیں قتل کروں گا. حابیل کہتا ہے میں دفاع ضرور کروں گا لیکن قتل نہیں کروں گا, قاتل بننے سے مقتول بننے کو پسند کروں گا. کیوں؟ انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. یہ حابیل کہتا ہے میں قاتل نہیں بنوں گا, مقتول بن جاؤں تو ٹھیک ہے, قاتل بننے کی کوشش نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اگر قاتل بن جاتا ہے تو اپنے گناہ کے علاوہ میرے گناہ بھی اپنے ذمے لے لے اور اس طریقے سے اصحاب جہنم میں شامل ہو جائے. اور ہر ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے, ہر ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے. تو یہ صریحتاً قرآن بیان کرتا ہے, اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جب کوئی کسی شخص کو قتل کرتا ہے, کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم کے ذمے میں مظلوم کے گناہ چلا جاتا ہے, قاتل کے ذمے میں مقتول کے سارے گناہ اس کے ذمے چلا جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کے اوپر ظلم کر دیا ہے. تو بہرام کہتا ہے کہ میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ میرا مال جا کے میں مظلوم بن گیا ہوں, ظالم نہیں بنا ہوں. پریشان ظالم کو ہونا ہے, پریشان کو مظلوم ہونے کو ضرورت نہیں ہے. مظلوم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں نہیں ملتا ہے تو قیامت میں سے وہ بچ ہی نہیں سکتا ہے. چوتھے امام کا بہترین جملہ, خدایا تو اپنے بندوں پر اور گناہگار بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ سے چھوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تیرے ہاتھ سے کون چھوٹ کے جا سکتا ہے, لہٰذا سزا دینے میں تو کبھی بھی جلدی نہیں کرتا ہے. تو وہ بحران نے جب یہ کہا کہ جو اصول اسلام ہے, اسلام کا جو اصول ہے, تو عالم دین نے پوچھا یہ تو اسلام کے اصول ہے, تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ان تمام اسلامی تعلیمات کے باوجود تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا ہے؟ قصد تو لانی ہے, لیکن جو اصل مطلب تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کے بعد کچھ مناظرے ہوتے ہیں, کہتا ہے یہ خدا ہے آتش, تو عالم دین کو سمجھاتا ہے یہ خدا کیسا ہو سکتا ہے, تمہاری آبا و اجداد نے اس کی پرستش کی ہے اور ہمارے اجداد میں سے کسی نے بھی اس کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے. ابھی ہم دونوں ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہوں آگ میں, تم بھی ہاتھ ڈال دو, اور تمہارے آبا و اجداد اور تم سب اس کی پرستش کرتے ہیں. اگر تمہارا ہاتھ نہیں جلا اور صرف میرا ہاتھ جل گیا تو سمجھو کہ یہ خدا ہے, لیکن اگر تمہارا ہاتھ بھی وہ جلاتی ہے کہ جو اس کی تم اس کے بندے ہیں, اور میرا ہاتھ بھی وہ جلا دے کہ میں نے کبھی بھی اس کو خدا نہیں مانا, تو پھر اس کی پرستش کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہے وہ ہے, اس طریقے سے اس کو تبلیغ کر کے یہ جوان جو فطرت کے حوالے سے مسلمان تھا وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا. زمانہ تمام کو جو مطالب بیان کرنا چاہتا تھا وہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا, یہ پہ ختم کر دیتا ہوں. تو جیسا ہی یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا, شیخ عباس نے ایک چیخ مارا اور زمین پر گرا. کہا کیا ہوا؟ ہوش میں لایا, یہ جوان جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا تھا اس کے ایمان کو دیکھ کر, اس کو مسلمان اور مومن ہوتے ہوئے دیکھ کر, شیخ عباس جو خدا کا عرفان رکھنے والا ہے بے ہوش ہو گیا. اس کو ہوش میں لایا گیا. کہا آغا کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا اس سے زیادہ کیا ہونا تھا, یہ جوان ایک لمحے میں مجھ سے آگے نکل گیا. عرفانی حوالے سے اس کا نامہ اعمال صاف ہو گیا, بالکل اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اور نہ جانے میرے نامہ اعمال کے اندر کتنے گناہ ہوں گے جو معاف نہیں. میں پیچھے رہ گیا اور یہ آتش پرست جوان مجھ سے بہت آگے نکل گئے. اور عرفان کا راستہ بھی عجیب ہوتا ہے. دنیاوی سفر کے اندر یہاں سے حیدرآباد اگر 2 گھنٹہ لگتا ہے, آپ تیز چلیں گے تو 1 گھنٹے میں شاید آپ پہنچے, یا اس سے بھی تیز ہے تو آدھا گھنٹے میں پہنچ جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے کا راستہ ایک لمحہ میں طے کر. زمینی سفر کے اندر یہ ممکن نہیں ہے, لیکن عرفان کے اندر یہ ممکن ہے. ایک آدمی 80 سال تک محنت کر کے وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو ایک انسان ایک لمحے کے اندر اس مسافت کو طے کر سکتا ہے. تو آئے ابو حمزہ الصومالی, جس کا ترجمہ بھی ہم نے کیا تھا, تو 1.5-2 گھنٹہ صرف ترجمہ میں لگ گیا تھا. وہ امام چوتھے امام علیہ السلام اس کو روزانہ پڑھا کرتے تھے, اور اسی کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا یا تو قریب المسافہ ہے. اگر انسان ماں باپ کے پاس چلا جائے تو شاید کچھ قدم چلنا پڑے, اپنے عزیز سے عزیز کے پاس چلا جائے تو اس کے لیے چند قدم کے بعد پہنچے. خدا یا تو قریب المسافہ ہے, کہ جو تیری طرف سفر کرنا اختیار کرنا چاہتا ہے ایک لمحہ چاہیے. ایک لمحے کے اندر اگر تیرا لطف و کرم شامل حال ہو جائے, یہاں چند قدم نہیں چلنا پڑتا ہے, یہاں ایک ہی قدم چلنا پڑتا ہے. اپنے نفس امارہ پر ایک پاؤں رکھو, اپنے خواہشات کے اوپر ایک قدم رکھو, قدم کا دوسرا قدم جو ہے وہ رضا الہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. قریب المسافہ ہے, قریب المسافہ اس وجہ سے ہے خدا یا تو مجھ سے اتنا نزدیک ہے, میں خود سے اتنا نزدیک نہیں ہوں تو اس سے بھی زیادہ مجھ سے زیادہ نزدیک ہے. وہ دعائے عرفہ کے اندر, دعائے ابو حمزہ سماجی کے اندر ایک عجیب جملہ کی تربیت آپ اور ہمیں متوجہ فرمایا ہے. فرماتے کہ خدا یا شکم مادر کے اندر تو نے مجھے میرا خیال رکھا, ماں کی گود کے اندر بھی تو نے مجھے فراموش نہیں کیا. آپ کو یاد ہے کہ بہت سے عارف عرفا بنے کب بچے کو دودھ ملتے ہوئے دیکھ کر ویسا جاتے تھے, وہ کشکول لے کے گھروں میں بڑے ہو گئے. ایک دن اسے خیال آیا, کب سے خیال آیا؟ کہ جس دن پتا چل گیا کہ جہاں سے بچے کو دودھ ملتا ہے وہاں دودھ ہمیشہ نہیں ہوتا, تو پتہ چلا وہاں ہمیشہ دودھ نہیں ہوتا کہ جب بچہ دنیا میں آ رہا ہوتا ہے وہاں سے دودھ جاری ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اس کے علاوہ کوئی اور غذا کھا نہیں سکتا، اور جس وقت اس کی ضرورت ختم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو دوبارہ اس جگہ سے دودھ جاری نہیں ہوتا، وہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا اور اس کے بعد عرفا کی تعریف پڑھی تو پتہ چلا کہ خدایا جب میں شکم مادر میں تھا تو صرف ناف کے ذریعے مجھے کھانا ملتا رہا، جب دنیا میں آیا تو دو خشک مقامات سے تو نے میرے لیے دودھ کی نہریں جاری کر دی، کہ جب یہ دو جگہ بند ہو گیا تو ہزار دروازے کھول کے بند کر دیے۔ امام علیہ السلام نے اس عرفان کو دیکھا تو وہ لوگ قاری بن گئے، تو کہا کہ جب بچہ دنیا میں آنے سے پہلے دودھ کا انتظام کرتا ہے تو پھر میرا رزق لوگوں کے دروازے پہ تھوڑا رکھا ہوگا، مانگنا ہے تو اس سے مانگ جو دنیا میں آنے سے پہلے اس کی غذا کا بندوبست کرتا ہے۔ یہی سے ان کا عرفان شروع ہوا، بڑے بہت بڑے بڑے سن کے اندر بہت بڑے دو تین عرفا کا یہی جو ہے ان کی تعریف، یہی جو میں تھوڑا سا اشارہ کر دیا بیان نہیں کیا۔ تو کیا ہے امام فرماتا خدایا دنیا کے اندر شکم مادر کے اندر میری خلقت دعائے عرفات کے اندر تو اس سے بھی آگے گئے ہیں، خدایا آدم سے لے کر میرے ماں باپ کے پشت تک تو نے میرے وجود کی حفاظت فرما دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود صرف ماں باپ سے ہے، لیکن ہم اس نے فرماتا کہ خدایا تو کتنا کریم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ کے پشت اور شکم تک تو نے وہاں سے یہاں تک میرے وجود کی حفاظت فرما دی، کہیں پر بھی سلسلہ ٹوٹ جاتا تو میں دنیا میں نہیں آ سکتا۔ کتنے بڑے احسانات، پھر شکم مادر کے احسانات، پھر گود کے احسانات، پھر بچپنے کے احسانات، پھر زندگی کے جس لمحے کے اندر موجود ہے اس احسان کو امام یاد کرنے کا کہا پروردگارا اگر تو مجھے جہنم کے اندر بھی ڈالو گے تو دنیا کے اندر تو نے مجھ پر جتنے احسانات کیے ہیں میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا، آج کی حرارت کے اندر بھی اس کو فراموش نہیں کر سکوں گا۔ خدایا قیامت کے دن میرے تمام گناہ ظاہر بھی ہو جائے تب بھی دنیا کے اندر جو تو نے چھپا کے رکھا ہے اس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ گناہوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو شاید بات کرنا چھوڑ دیں، حاکم کو پتہ چل جائے تو سزا دے دیں، ماں باپ کو پتہ چل جائے گھر سے نکال دیں، وہ کریم ہے وہ چھپاتا رہا۔ امام فرماتے کو خدایا تیرے وہ احسانات جو میں نے تیری زندگی کے اندر موجود ہے اس کو میں فراموش نہیں کر سکتا، اور ایک جملہ اہم جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ خدایا تو نے ابھی تک احسان فقط نہیں کیا ہے کہ ابھی تک اتنے احسانات جس کا میں مستحق نہیں ہوں، اتنے احسانات کرنے کے باوجود آخرت میں مغفرت کا کی امید بھی میرے دل کے اندر رکھ لیا، یعنی آخرت سے مجھے تو نے نا امید نہیں کیا ہے، مغفرت کی امید بھی تو نے میرے دل کے اندر پیدا کیا ہے۔ خدایا عمل قلیل ہے امید بڑی ہے، عمل کے مطابق ثواب نہ دے امید کے مطابق ثواب دے۔ امام فرماتے ہیں کہ خدایا میرے عمل کے مطابق ثواب نہ دے امید کے مطابق ثواب دے۔ خدایا تیری اطاعت میں تسلسل نہیں ہے لیکن تیری محبت میں تسلسل ہے، تیری معرفت میں تسلسل ہے، تیرے نام کی معرفت میں تسلسل ہے۔ خدایا میری اطاعت اور بندگی کے مطابق ثواب نہ دے بلکہ میری محبت کے تسلسل کو دیکھ کے اس کے اندر ثواب دے۔ اور اس کے بعد وہ منازل جو ہم کم ہی سنتے ہیں قیامت کے بارے میں، امام جو زین العابدین ہے سید الساجدین کیا جملہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتا ہے کہ خدایا دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھ لیجیے گا کبھی کہ خدایا اگرچہ زندگی کے اندر میں نے نماز روزے کی شکل میں عبادت کی شکل ضرور بنا لی، یعنی فرماتا ہے کہ میں نے عبادت کی، فرماتا ہے کہ خدایا میں نے دنیا کے اندر نماز اور روزے اور حج کی شکل میں عبادت کی شکل تو ضرور بنا دی ہے لیکن تیرا عذاب کا خوف اتنا زیادہ ہے مجھے اس پر بھروسہ نہیں رہتا، فقط تیرے کرم پر بھروسہ ہے۔ انسان یہ فراموش کرے کہ میری نماز مجھے بچا سکتی ہے، انسان یہ دل سے نکالے کہ میرا روزہ مجھے بچا سکتا ہے، نہیں، فقط خدا کا کرم بچا سکتا ہے۔ پھر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں خدایا اگر تیرے کرم کی امید نہ ہوتی تو میں تو کب سے ہلاک ہو چکا ہوں، زندگی گزارتا ہوں تیرے کرم کی امید پر، امیدوار ہوں فقط تیرے کرم کا، امیدوار ہوں تیرے کرم کے اوپر ہماری نظر ہے۔ خدایا یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی خاص رحمت کے اندر شامل حال فرما دے گا. توسل کے خاطر دو مسائل کے جملے, جس امام کی شہادت کے ایام موجود ہے اس کی تاریخ یہی ہے. علی ابن حاتم سے پوچھا امیر شام نے, کہا کیسا پایا اپنے مولا کو؟ عادل ترین پایا, سخاوت مند ترین پایا, یہ پایا یہ پایا یہ پایا. اس کے بعد کہا میں نے علی کو دیکھا کہ محراب عبادت کے اندر جب نماز پڑھتے تھے تو اس طریقے سے لرزتے تھے, کانپتے تھے جس طریقے سے سانپ سے ڈسا ہوا آدمی, بچھو نے جس کو ڈس لیا ہو جس طریقے سے وہ کانپتا ہے, محراب عبادت کے اندر اس طریقے سے کانپتے اس طریقے سے لرزتے ہوئے نظر آئے. ویت کی بکا الحزین, میں نے دیکھا کہ علی محراب عبادت میں اس طریقے سے چیخ چیخ کے گریا کرتے ہیں جس طریقے سے ایک بڑھیا اپنے نوجوان کی میت کے اوپر گریا کرتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں خوف ہے, عظمت الہی کے خوف سے اتنا گریا کرتے تھے جس طریقے سے بڑھیا ماں جنازے کے اوپر گریا کرتے ہیں, اور گریا کرتے کرتے بے ہوش ہوتے تھے. بے ہوش ہونے سے پہلے یہ جملہ فرماتے تھے, آہ من قلت الذات و بعد السفر. آہ علی کتنا بیچارہ ہے کہ قیامت کا سفر کتنا طولانی ہے, زاد راہ علی کے پاس کتنا کم ہے. یا علی آپ کی تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل, یا علی آپ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل, تو آپ کی نماز کی کتنی قیمت ہوگی, آپ کے روزے کی کتنی قیمت ہوگی. آپ کے پاس زاد راہ اتنا کم ہے تو پھر ہم گناہگاروں کا کیا ہوگا؟ بس عزیزان محترم, واسطہ کے سوا کچھ نہیں. لہذا علی کا واسطہ دینے کے لیے علی کی مظلومیت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. علی زہرا کو غسل دیتے ہیں, علی زہرا کو تیار کرتے ہیں. علی اتنا مجبور ہے کہ اپنی شریک حیات کو دن میں بھی دفنا نہیں سکتے. علی اتنا مجبور ہے کہ علی زور سے گریا بھی نہیں کر سکتے. علی اتنا مجبور ہے, زہرا کی وصیت کی وجہ سے اہل مدینہ کو خبر نہ ہو جائے, رات کی تاریکی میں علی غسل دیتے ہیں. کل آپ نے سنا کہ علی نے جب غسل دیا تو آج کی طرح بڑی روشن نہیں تھی, تاریکی میں علی غسل دے رہے تھے. اگر لباس زہرا کے جسم پر موجود تھا, اس کے باوجود علی کا دست مبارک نے اندازہ کر دیا کہ زہرا کتنی زخمی ہے, زہرا کا پہلو کا زخم کتنا گہرا ہے. علی گریا کرتے کرتے زہرا کو غسل دے دیا, آخر میں جنازے کو صحن خانہ میں رکھ دیا. آواز دی, آو زینب کلثوم ماں کا آخری دیدار کرو. زینب کلثوم آتی ہے, زہرا کے قدموں سے لپٹ گئی. ایک مرتبہ علی نے آواز دی, آو حسن اپنی ماں کا دیدار کرو. حسن مجتبہ نے اپنے آپ کو ماں کے اوپر گرا دیا. علی فرماتے ہیں واللہ حسین دروازے پر کھڑے رہے, دروازے سے اندر نہیں آئے. میں نے کہا حسین ماں کو الوداع کیوں نہیں کہتے؟ حسین کہتے ہیں بابا جب بھی دروازے پر پہنچاتا میری مہربان ماں ہاتھوں کو بلند کر کے میرا استقبال کیا کرتی تھی. جب تک ماں استقبال نہیں کرے گی میں نہیں جاؤں گا. علی فرماتے ہیں واللہ انت و حنات. حسین کا یہ جملہ سننا تھا زہرا کے جنازے میں حرکت پیدا ہو گئی, بند کفن ٹوٹا, ہاتھوں کو بلند کر کے کہا آؤ میرا حسین میرے سینے سے لگ جاؤ, آؤ میرا لال میرے سینے سے لگ جاؤ. حسین دوڑ کر آتے ہیں, زہرا کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں. علی فرماتے ہیں واللہ ادھر حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا تھا, میں نے دیکھا کہ آسمان سے بحران بپا ہے, آسمان سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے, آسمان سے آواز آ رہی ہے.
یا ابا الحسن جلدی حسین کو ماں سے جدا کرو، بزم ملائکہ میں بحران بپا ہے، میرا دل کہتا ہے خدایا جب حسین زہرا کے لاشے پہ آیا، بزم ملائکہ میں گہرام بپا ہوا، پھر اس دن کیا ہوا ہوگا جب زہرا حسین کے لاشے پہ آئی ہوگی، زہرا کے سامنے حسین کا سر جدا ہوا ہوگا، ماں کے سامنے بیٹا پیاسا ذبح ہوا
وسلم الذين ظلموا وقال محمد خدایا ہمارے خلیل سے عبادت کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ عرض کیا سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم گناہگار بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ کو معاف فرما، تیرے عبادت اور مناجات میں جو لذت ہے وہ لذت ہمیں بھی عنایت فرما، اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کا مہینہ ہے توبہ کی توفیق عنایت فرما، مناجات کا مہینہ ہے مناجات کی توفیق عطا فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد حاضرین کی جملہ حاجات شریعہ کو روا فرما، ہمارے سید و سردار کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ